میں کیا کیا کہوں تجھے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر مشتمل آیات مبارکہ کے حوالے سے ہمارا کلام جاری تھا. ایک اور آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر اور کچھ شرح سنتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو ہم پر نظر فرمائیں اور پہلے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو الفاظ مخاطب کرنے کے لیے عرض کرنے چاہیے وہ مسلمانوں کو سکھائے، یعنی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اللہ تبارک و تعالی خود سکھاتا ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کا کلام مبارک سنتے تو اگر کوئی بات انہیں سمجھ نہ آتی تو عرض کرتے راعنا، جس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں، یعنی آپ ایک مرتبہ دوبارہ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. تو راعنا کا لفظ اپنی رعایت کے لیے، بات کو دوبارہ دہرانے کے لیے اور مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. یہودی وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور ان کی زبان میں یہ لفظ راعنا ایک برا کلمہ تھا، ان کی زبان کے اندر یہ ایک برے معنی کے اندر استعمال ہوتا تھا. اب چونکہ ان کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، تو وہ یہی لفظ جو مسلمان استعمال کرتے تھے اسی لفظ کو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ لفظ بول کر ایک اپنے دل کو بھی ٹھنڈا کر لیتے کہ معاذ اللہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، آپ کی شان میں بے ادبی کی. صحابہ کرام میں ایک صحابی جو ان یہودیوں کے اس طرز عمل کو سمجھتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آئندہ، یہودیوں سے کہا کہ آئندہ اگر میں نے تمہیں یہ لفظ استعمال کرتے دیکھا تو پھر میں اس کا بدلہ لوں گا. یہودیوں نے کہا کہ بھئی اگر ہمارے استعمال کرنے پر اعتراض ہے تو تم مسلمان تو خود استعمال کرتے ہو. یہ سن کر وہ صحابی بڑے رنجیدہ ہوئے اور پھر اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا کہو ہی نہیں، وہ لفظ ہی استعمال نہ کرو جس لفظ سے کوئی بد باطن اپنی دل کی تسلی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وقولو اور یہ کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر فرمائیں، ہمارے اوپر نظر فرمائیں، یعنی ہمارے حال کے اوپر بھی نظر فرما کر ایک مرتبہ دوبارہ اپنی بات کو ارشاد فرما دیں۔ تو جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان استعمال کرتے تھے اور اس کا معنی بھی درست تھا، لیکن چونکہ کچھ لوگ اسے غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کے استعمال سے منع فرما کر ایک دوسرا لفظ ارشاد فرما دیا کہ اس لفظ کے ساتھ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و معروض کیا کرو، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واسمعوا اور پہلے ہی بغور سنو، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بات دہرانے کی حاجت ہی نہ پڑے۔ اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرما دیا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت میں ایک تعظیم اور ایک ادب سکھایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک ادب سکھایا گیا، اور آیت کے آخر میں فرمایا گیا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے اور آپ کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو کئی اعتبار سے بیان کرتی ہے۔ ایک تو بڑی واضح سی چیز جو آیت سے سمجھ آتی ہے کہ ایسی بات کہ جس کا ایک اچھا معنی بھی ہے اور ایک برا معنی بھی ہے، ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ لفظ استعمال کیا جائے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو وہ لفظ استعمال کیا جائے۔ اور دوسری بات جو اس آیت مبارکہ سے بڑی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ تبارک و تعالی خود سکھاتا ہے، یہ محبوبیت ہے، یہ مقبولیت ہے، یہ مرتبہ و مقام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں، کہ ان کی بارگاہ کے آداب وہ رب تعالی خود ہمیں سکھاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی تکریم، یہ اہل ایمان کے دلوں کی روح ہے، دلوں کا قرار ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا بے ادبی بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے، ناپسندیدہ ہے، اور ایسی بے ادبی کفر ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و تعظیم کا حکم یہاں تک ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی نیت سے پڑھتا ہے، قرآن کی آیت کو سرکار کی بے ادبی کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، روح البیان کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو ہر نماز کے اندر بکثرت جب تلاوت کرتا تو پڑھتا عبس و تولی، یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورت ہے، یہ سورت بار بار پڑھتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اسے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ تم ہر نماز کے اندر یہی سورت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ سورت پڑھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کے اندر عتاب کیا گیا ہے، یعنی معاذ اللہ ڈانٹا گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امام کی اس حرکت کی وجہ سے اسے قتل کروا دیا، یعنی آپ حاکم اسلام تھے، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ نے اس کو قتل کروا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و بے ادبی کی نیت سے قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا عظیم عبادت، حرف حرف کے اوپر ثواب، دس دس نیکیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس قرآن کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم گھٹانے کے لیے اور آپ کی بے ادبی کے لیے پڑھتا ہے، وہ بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے کے ساتھ اس کو بیان فرما دیا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور ادب کا معاملہ بڑا نازک ہے. علماء کرام نے متفقہ طور پر کتابوں کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کفر، حتیٰ کہ اگر آپ کے ایک بال مبارک کی بھی کوئی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. ایک بال مبارک کی بھی اگر توہین کرتا ہے ایسا شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. اور بال مبارک تو جزوے بدن ہے. جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ملبوس ہونے کے اعتبار سے بھی، اگر کوئی شخص اس کی بے ادبی بھی کرتا ہے وہ شخص بھی کافر ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نالے پاک کی، آپ کے مبارک نعلین شریفین کی بھی اگر کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس شے کو پسند فرماتے ہو، اگر کوئی شخص اس بنا پر اسے ناپسند کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند فرماتے ہیں، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. چنانچہ شرح فقہ اکبر کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے. آپ ہارون رشید کے جو ہے وہ وہاں پر دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کدو شریف، لوکی شریف بڑی پسند تھی. اور ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا تذکرہ ہوا اور اس شخص نے کہا کہ مجھے تو پسند نہیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ توبہ کر ورنہ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا کہ تو اس شے کو ناپسند کرتا ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں. اس پر اس نے توبہ کی تو پھر اس کو چھوڑ دیا. تو پتا چلا کہ جس شے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہو وہاں پر مقابلے کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو طبعی اعتبار سے کوئی شے پسند نہ ہو، لیکن جب ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے تو وہاں پر کوئی شخص یہ نہ بولے کہ مجھے نہ پسند ہے، اگرچہ اس کی طبیعت اس کو پسند نہ کرتی ہو. کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی بات ہو گئی، جب آپ کی پسند کا ذکر کر دیا گیا، اب کسی مسلمان کی مجال نہیں کہ اب وہ اسے ناپسند کہہ سکے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند مبارک تو اہل ایمان کے لیے ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی شے کے بارے میں کوئی خاص رغبت نہ بھی ہو، لیکن جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شے پسند ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جائے، اس کی طبیعت بدل جائے، اس کا مزاج بدل جائے، اس کی وہ پسند بدل جائے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دسترخوان پر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سالن پیش کیا گیا اور اس میں لوکی شریف تھی، کدو شریف تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کر کے اس کے ٹکڑے، اس کی کاشیں جو ہے وہ اٹھا کر تناول فرما رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوکی شریف کے ٹکڑوں کو پسند فرماتے ہیں، تب سے مجھے ان سے محبت ہو گئی، تب سے مجھے ان سے محبت ہو گئی، میرے دل کے اندر رغبت پیدا ہو گئی. تو مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا اسے پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شے پسند کرتے تھے. اب اگر کسی کی طبیعت کی وجہ سے بھی اس کو ناپسند ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے بعد اس کے دل کی کیفیت بدل جائے، اس کا مزاج بدل جائے، اس کی طبیعت بدل جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو پسند کرنا شروع کر دے. اور آیت مبارکہ میں جس کی ہم نے شروع میں تلاوت کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کی تعظیم سکھائی گئی۔ صحابہ کرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کا معاملہ ایسا تھا کہ ہم جب وہ واقعات پڑھتے ہیں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، محبت کا ایک سمندر دل میں موجزن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس انداز کے اندر تعظیم فرمائی۔ اس کی تفصیل کے اندر جائیں تو سینکڑوں کی تعداد کے اندر واقعات مل جائیں گے، صرف دو واقعات درج کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے راستے میں میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت عمومی طور پر یہی کیفیت ہوتی تھی کہ جب زیارت ہوگی تو ساتھ ہی چل پڑے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی اور میں وہاں سے ہٹ گیا، میں اس گلی سے چلا گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ مراد یہ کہ تمہاری تو یہ روٹین ہے ہی نہیں کہ مجھ سے ملنے کے بعد تم یوں بغیر بتائے جو ہے وہ کسی طرف چلے جاؤ، تو تم کہاں غائب تھے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کنت جنوبن، میرے اوپر غسل فرض تھا، کنت جنوبن، میرے اوپر غسل فرض تھا، فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارت، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں اس حال میں بیٹھوں کہ میرے اوپر غسل فرد ہو اور میں پاک نہ ہوں، آپ کی بارگاہ میں اس حال میں بیٹھنا مجھے پسند نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ان المسلم لا ینجس، ارشاد فرمایا سبحان اللہ، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ یعنی مسئلہ بتا دیا کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، کسی پہ غسل فرد ہے، تو وہ ایسا ناپاک نہیں ہے کہ وہ یوں بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے۔ لیکن جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا طرز عمل ہے، وہ تعظیم، محبت اور ادب کے جس مقام کو بیان کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنابت کی حالت میں بیٹھنا پسند نہیں، یعنی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تو پاک ہو کر، طاہر ہو کر، صاف ہو کر، ادب اور تعظیم کے ساتھ، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے ادب اور تعظیم کے برخلاف سمجھا جا سکے۔ بلکہ اس سے بھی ایک آگے کا واقعہ موجم کبیر کے اندر امام طبرانی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت اسلع بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ جو اونٹنی کے اوپر پالان رکھا جاتا ہے، کجاوا جو رکھا جاتا ہے اس کے اوپر، تو یہ اسے سیٹ کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو یہ جو ذمہ داری تھی یہ سیدنا اسلع بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر سوار ہونا تھا اور دیکھا تو اسلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے کہا کہ تم جو ہے کجاوا باندھو اور میں ابھی آتا ہوں۔ دوسرے صحابی نے کجاوا باندھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس اونٹنی پر سوار ہوئے تو اب چونکہ ایک ہی ہاتھوں سے مسلسل کجاوا باندھا جائے تو دوسرے کا ہاتھ بھی یعنی ویسا نہیں ہوتا، تو اس میں تھوڑا سا وہ بیلنس اس طرح کا نہیں تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے اسلع، آج یہ تمہارے کجاوے کو کیا ہوا؟ مالی ارا راحلتک تغیرت، یہ تمہارے کجاوے کو کیا ہوا؟ آج کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی اونٹنی کا کجاوا میں نے نہیں باندھا، بلکہ اونٹنی کا کجاوا ایک انصاری صحابی نے باندھا ہے، میں نے آج کجاوا نہیں باندھا، یہ کجاوا جو ہے یہ ایک دوسرے انصاری صحابی نے باندھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما، کیوں؟ آج تم نے میری اونٹنی کا کجاوہ کیوں نہیں باندھا؟ اب انہوں نے جو جواب ارشاد فرمایا اس جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا پہلو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میرے اوپر غسل فرض تھا اور فوری طور پر غسل کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا، اس لیے میں نے کسی دوسرے صحابی سے کہہ دیا کہ آج اونٹنی کا کجاوہ تم باندھو. یعنی حالت جنابت میں غسل فرد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کجاوے کو جس پر آپ نے تشریف فرما ہونا ہے حالت جنابت میں اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادب، آپ کی یہ تعظیم، آپ کے ساتھ یہ محبت، آپ کے ساتھ یہ والہانہ لگاؤ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو چھونا تو دور کی بات ہے، آپ جس سواری پر سواری کرتے ہیں حالت جنابت میں وہ صحابی اس سواری کو چھونا بھی پسند نہیں کرتے کہ میں غیر طہارت کی حالت میں جبکہ طہارت سے نہیں ہوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو چھوں. اس ادب، اس تعظیم اور اس محبت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو بظاہر بہت بڑے آداب دکھائی نہیں دیتے، معمولی سے آداب دکھائی دیتے ہیں ظاہری اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بھی تعلیم خود ارشاد فرمائی، جیسے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ راعینا نہ کہو، آئندہ سے انظر نہ کہا کرو. تو جب اس بارگاہ کی ادب اور اس کی تعظیم اللہ تبارک و تعالی سکھاتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور آپ کی تعظیم کا خیال رکھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے اوپر مشتمل سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 129، ارشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اے ہمارے رب، ان میں یعنی میری اولاد کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک و صاف کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا. یہ دعا کب کی گئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے مکمل فرمائی تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمانے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری اولاد میں ان لوگوں کے اندر ایک رسول مبعوث فرما. پھر اس کے بعد اس رسول کی شانیں کیا ہوں، اس کے اوصاف کیا ہوں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو، پھر اس کے بعد اس کو بیان فرمایا. اب یہاں پر دو چیزیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو مکمل کیا، یہ کتنا بڑا کام، خانہ کعبہ کی تعمیر کتنا بڑا کام. ہم تو زیارت اگر قریب سے کر لیں خانہ کعبہ کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، مسلمان تڑپتے ہیں وہاں جانے کے لیے، اور خانہ کعبہ کو اگر ہاتھ لگانا نصیب ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا، خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا، تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ روئے زمین کا قبلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں تعمیر کروایا. تو اب اتنی بڑی عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ، میری اولاد کے اندر ایک رسول مبعوث فرما، ایک رسول بھیج دے. گویا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے، اس کا جو ایک ظاہری وجود ہے اس کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اب دعا کر رہے ہیں اس ذات کے لیے کہ جو اس خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنے والی ہوگی، تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور آباد کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تعمیر کے بعد جو ہے یہ دعا کی. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا صلہ اور اس کا ایک بدلہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمایا کہ چونکہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوۃ والسلام کے نبی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے درود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو شامل کر دیا. چنانچہ ہر مسلمان نماز کے اندر درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تو یہ جو نماز کے اندر درود اور اس درود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اس کا ایک سبب وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امت کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کو شامل فرما دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا, تو یہ ایک یہاں پر ایک خاص تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے. کیونکہ جب تعمیر کعبہ ہوئی, اب تعمیر کعبہ کے بعد ایک دعا مانگی جا رہی ہے اور وہ دعا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ مناسبت ہے. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے والے, تعمیر ہوا خانہ کعبہ, اس خانہ کعبہ کو آباد کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو یہاں پر ایک خاص تعلق ہے خانہ کعبہ کے درمیان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور اسی وجہ سے شعرا نے بڑے بڑے پیارے اشعار جو ہے وہ خانہ کعبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تحریر فرمائے ہیں. ان میں بطور خاص امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا کلام, کہ کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام جو ہے کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر خانہ کعبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک تعلق بیان فرمایا, اس کو سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ضلع, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. یعنی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجلی مبارک کا سایہ ہے, ایک تجلی مبارک کا پرتو ہے, ایک تجلی مبارک کا عکس ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ضلع, روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. یہ دوسرا شعر حجر اسود کے حوالے سے. اور ایک اور اسی نعت کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہاں ہوتے, اگر آپ نہ ہوتے تو بناء کعبہ کہاں ہوتی, اگر آپ نہ ہوتے تو منا شریف کہاں ہوتا. یہ سب تو ہے ہی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا, تو آپ کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا اور یہ پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ.